الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. میرے محترم اور عزیز بزرگوں بھائیوں، سورہ بقرہ کا 28 رکوع کی تفسیر یہی تک ہم نے رمضان المبارک سے پہلے جو تفسیر پڑھی تھی وہ یہی تک تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے خیر و عافیت سے ہمیں اور آپ کو عبادات کے دن ان راتیں نصیب کر دی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی جو عبادتیں ہیں، تراویح ہیں، روزے ہیں، صدقات ہیں، تمام نیک اعمال اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کر لیں اور ہمیں مزید بھی نیکیاں کرنے کی توفیق اپنے فضل سے دے دے. آمین. ہمارا دین اور شریعت مطہرہ، اس میں طہارت کا بہت زیادہ اہمیت بھی ہے اور مقام بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہو چکا تھا تو بالکل جو ابتدا کی وحی ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کمبل در کمبل اوڑھنے والی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ کا لقب ہی یہ پڑ گیا ہے. اور اس میں کہا گیا کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ نے اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو، اپنی سیرت کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو ہر طرح سے پاک رکھنا. اور اس سے یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ اس سے پہلے ناپاکی تھی یا پاکی نہیں تھی. علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو اخلاق ہوتے ہیں اور انبیاء کا جو طور طریقے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے ان کو انبیاء والی عادات نصیب کر دی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 شق صدر ہوا ہے. ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں جب آپ زیر تربیت تھے، اور دوسری مرتبہ जब आपको मेराज के सफर पे याद किया गया है, उससे पहले काबे के हाथे के अंदर हतीम में आपका शक्के सदर हो चुका है। और इसकी हकीकत तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं, लेकिन उलमा कहते हैं कि जो बशरियात थी और जो बंदे के अंदर कुछ न कुछ खताएं होती हैं या खामियां होती हैं, उसका हल्का सा शायबा भी पैगंबर के अंदर बर्दाश्त नहीं है और पैगंबर के अंदर मौजूद भी नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते आते थे और वो आपकी तहारत करते रहते थे। लेकिन यहां पे ये बात जानना भी जरूरी है कि तहारत, इसके लिए तरीका और नियत का होना जरूरी है। एक आदमी सारा दिन नहर में डुबकी लगाता रहे और उसकी नियत गुस्ले जनाबत से पाकी की नहीं थी या उसकी नियत बावजू होने की नहीं थी, जैसे गैर मुस्लिम है वो दरिया में नहाते भी हैं, समंदर में नहाते भी हैं, तो उनके नहा लेने से उनके अंदर क्या तहारत आ जाएगी या तहारत नहीं आती है, ये मसला उलमा ने बयान किया। और उलमा कहते हैं कि असल में तहारत दो किस्मों पर है, एक होती है तहारत जाहिरी और एक होती है तहारत बातिनी। तो अगर काफिर गुसल कर लेता है या नहा लेता है तो उसके लिए वो तहारत जाहिरी तो है, इसीलिए जब कोई काफिर मुसलमान होता है कलिमा तैयबा पढ़ता है तो उससे पहले अगर वो गुसल कर ले तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा अफजल है। लेकिन जो तहारत बातिनी है, जो दिल की तहारत है, जो दिमाग की तहारत है, जो जिस्म के अंदर के हिस्से की तहारत है, जो सोच की तहारत है, उसके लिए दीनी तालीमात से आगाह होना जरूरी है। और हमारे दीन में जितनी ज्यादा तहारत का हुक्म है, अल्लाह के फजल से कोई और मजहब, कोई और फिरका, कोई और दीन, उसके अंदर तहारत के तालीमात पहले मौजूद थी भी तो अब वो मौजूद नहीं है। मसीहियों को देखिए कि उनके यहां सिरे से गुसल का हुक्म ही खत्म हो चुका है और वो कहते हैं कि किसी किस्म के फर्ज गुसल की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी ज्यादती है और कितना बड़ा झूठ है। ये इसी तरह झूठ है कि जैसे हजरत ईसा को उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का बेटा कहा है, ये भी झूठ है। तो तहारत जिस तरह वुजू है, तहारत जिस तरह गुसल है और तहारत जिस तरह नजर की है, तहारत जिस तरह समा की है, इसी तरह कुछ मखसूस हुक्म हैं जो इतने ज्यादा अहमियत के हामिल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुरान करीम में बाकायदा नाजिल कर दिया है। एक सहाबी से एक यहूदी ने कहा कि आप लोग अजीब हैं कि आप लोगों को आपके रसूल ने हर किस्म की तालीम सिखा दी है, हर किस्म की बात सिखा दी है, यहां तक के बैतुल खला के अंदर बोलो बरास करने का जो तरीका है वो भी तुमको पैगंबर ने सिखा दिया है। यहूदी ने एक तरह से ताना दिया था और यहूदी एक तरह से مسلمانوں کی مذمت کر رہا تھا، لیکن صحابی نے کہا کہ جی ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کامل دین دے دیا ہے کہ اس دین کے اندر ہر چیز کی تعلیم موجود ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے اندر جو کرنے والے اعمال ہیں اس کے ادب اور اس کی تعلیمات بھی ہمارے دین کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ فکر اور نظر کا، پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے۔ ایک شخص اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے ان تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے، اس لیے کہ علم کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے، ہر فرد کو ہے، اور یہ وہ علم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کر دیا ہے اور دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ ایک شخص یہ بات کہہ رہا تھا اور اس بات میں بڑا وزن ہے کہ جی ہم بھاگنے میں اتنے تیز نہیں ہیں، بہت ساری مخلوقات اور بھی ہیں جو ہم سے تیز بھاگتی ہیں، ہم درخت پہ چڑھنے میں اتنے زیادہ تیز نہیں ہیں بلکہ اور مخلوقات ہیں جو ہم سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں، ہمارے دانت اتنے زیادہ تیز نہیں ہیں بلکہ دیگر مخلوقات موجود ہیں کہ ان کے دانت بہت زیادہ تیز ہیں، ہمارے پنجے ہے ہی نہیں، اور ہمارے اندر جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ کچھ مخلوقات کے مقابلے میں کم ہے، ہماری نظر بھی اتنی تیز نہیں ہے، ہماری آواز بھی اتنی تیز نہیں ہے، ہمارا جو بغیر کھانے پینے سروائیول کا جو نظام ہے وہ بھی اتنا تیز نہیں ہے، پھر بھی ہم مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اور ایک طرح سے آپ دیکھیں تو اس دنیا کے ہم مالک ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں زمین کو ویسا کر دیتے ہیں، پانی کو موڑ دیتے ہیں، سمندروں کے اوپر سفر کر لیتے ہیں، آخر وہ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ پھر اس شخص نے جواب دیا کہ اس فضیلت کی وجہ وہ علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو علم دے دیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آگے فرمایا ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علوم دے دیے تھے جو علوم وہ اپنی طرف سے جاننے کے قابل نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ تفصیلات تو بہت لمبی ہیں، یہاں سے سورہ بقرہ کے 28ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے، یہ آیت ہے اس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذالک امر خلقہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی بیٹیوں کے لیے اس معاملے کو لازم کر دیا ہے۔ اور جس طرح اللہ نے مرد کو فضیلتیں دی ہیں اور اللہ نے مرد کو بہت ہی زیادہ زبردست صلاحیتیں دی ہیں، اسی طرح کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو جو صلاحیتیں دی ہیں اور جو ملکہ دیا ہے وہ صلاحیتیں مرد میں ہرگز موجود نہیں ہیں۔ کوئی مرد کائنات کا جتنا بھی زور لگا لے، جتنا بھی کوشش کر لے، لیکن وہ آل و اولاد کی نسل کو آگے بڑھانے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ اور چند خواتین آپس میں مل کے جتنی بھی سوچ و فکر کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، بغیر مرد کے تناسل کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی صلاحیت ان میں موجود ہرگز نہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جوڑا جوڑا پیدا کر دیا ہے. اور وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کر دیا ہے. وَمِمَّا لَا تَعْلَمُونَ, اور سورت یاسین میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سی ایسی چیزیں بھی نر اور مادہ پیدا کر دی ہیں کہ جن کے بارے میں تم جانتے نہیں. اب جا کے سائنسدانوں کو پتہ چل رہا ہے کہ درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتا ہے, پتھروں کے اندر بھی ہوتا ہے, جڑی بوٹیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. پپیتے کے باغ میں کہتے ہیں کہ 100 مادیاں ہوتی ہیں اور ایک نر اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اسی طرح آم کے باغات میں بھی آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور اس نظام کے اندر جو تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی خلق کو تبدیل کرتا ہے وہ ابلیس کی سازش ہے. اور ابلیس نے یہ شرارت کی تھی اور کہا تھا وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں ان کو ایسے گمراہ کروں گا, میں ان کو ایسے بہکا دوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو خلق ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بناوٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا ہے اس کو یہ تبدیل کریں گے. تو حیض کیا چیز ہے؟ بس حیض کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بناتے آدم کے لیے اس کو لازم کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں طہارت کا حکم دیا گیا ہے, اور طہارت کے لیے جہاں جہاں پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے یا تھی, اور طہارت کے لیے جہاں جہاں پہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت تھی, قرآن کریم نے اور ہمارے دین نے اس طہارت کی رہنمائی بھرپور طریقے سے کر دی. اور انہی میں سے یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایام حیض کے بارے میں. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے 2 فرقے تھے, یہود تھے اور مسیحی تھے. یہود اور مسیحی افراط و تفریط کا شکار ہو چکے تھے. کیا کہ یہود ان کے ہاں خاتون کو جب یہ عذر آ جاتا تھا تو وہ خاتون کو گھر سے نکال کے جنگل میں چھوڑ دیتے تھے, اور یہ ظلم تھا, یہ زیادتی تھی, گھر سے نکالنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی. اور جو مسیحی تھے وہ اس طرح سے کہ وہ بالکل اس چیز کو نجس مانتے ہی نہیں تھے, اور ان کے نزدیک یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مرد و زن کا ملاپ رک رہا ہو یا عورت سے دور رہنا ضروری ہو, بلکہ وہ یہ ظلم کرتے تھے کہ اس حالت میں بھی جو ان کے تعلقات ہوتے تھے وہ قائم رکھتے تھے. ہمارے دین نے افراد کو بھی ختم کیا ہے اور تفرید کو بھی ختم کر دیا ہے, بلکہ ہم امت وسط ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل کر دیا. اس میں بھی آپ ایک طرح سے دیکھیے تو خواتین کے حقوق کا بیان ہے, اور جو وومن کے رائٹس ہیں, خواتین کے حقوق ہیں, وہ حقوق تو اصل یہ ہیں. ابھی آگے بات ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی ہے اس وقت میں جو خاتون کی حالت تھی اور خاتون کا معاشرے کے اندر مقام تھا وہ کیا تھا, اور ہمارے دین کے نازل ہو جانے کے بعد جو مقام ہے وہ کیا ہے، دونوں میں موازنہ ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قل ہوا اذا، آپ فرما دیجئے یہ گندگی ہے، آپ فرما دیجئے یہ گند ہے، یہ غلاظت ہے، اور خون ہماری شریعت میں اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ گندگی ہے، خواہ وہ انسانی خون ہو یا وہ جانور کا ہو، الا یہ کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیا گیا ہو، پھر بھی جو مین رگ جان کا خون ہے براہ راست اگر وہ کپڑے پہ یا جسم پہ لگ جاتا ہے تو وہ نجس. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرما رہے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور خواتین سے دور رہو ہے اس کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب بھی نہ جانا، حَتَّى يَطْهُرْنَا، یہاں تک کہ یہ نجاست سے پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، اور جب یہ پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے پاس تم جاؤ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم کر دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک بازوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ آیت کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو محیض کے اندر خاتون سے قربت سے منع کر دیا گیا ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ناپاکی ہے. اور اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہمیں پاک باز پسند ہے، اور ہمیں وہ لوگ پسند ہیں جو پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس صورت میں اگر کوئی شخص ایسے حالت میں خاتون کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اس گناہ کے جو کفارہ ہے وہ توبہ ہے، استغفار ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنی خطا سے معافی ہے. اور اسی طرح جو شخص اس آیت کو دلیل بنا دیتا ہے اور خاتون سے نفرت کرتا ہے یا خاتون سے ان دنوں میں احراز کرتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ صرف اور صرف ناف تک، یعنی اوپر سے لے کے ناف تک جسم کا یہ وہ حصہ ہے کہ اس حصے سے جائز طریقے سے منفعت اگر کوئی حاصل کر رہا ہے، کوئی حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو کرے، اس کی بیوی ہے، اس کی منکوہ ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ اگر آرام کرتا ہے تو شریعت نے اجازت دی. یہود کی طرح کا عمل کہ گھر سے نکال کر جا کے جنگل میں بے یار و مددگار چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے. اور مسیحیوں کی طرح کہ بالکل کسی قسم کی کوئی روک ٹوک ہی نہ ہو، یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے. بلکہ درمیانی راستہ یہی ہے کہ خاص مخصوص ایام میں مخصوص عمل سے رک جائے، اور اس کے علاوہ جو دیگر گھریلو معاملات ہیں، جو طور طریقے ہیں جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس کا ہم شکر بھی کریں اور اس سے ہم فائدہ بھی لیں. آگے فرماتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم عنا شئتم، اور جو تمہاری خواتین ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیت جس کے اندر فصل ہوتی ہے اور جس کے اندر ہم اور آپ چیزیں اگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاتون کے بارے میں بھی فرما دیا ہے کہ یہ کھیتیاں ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کھیتی کے اندر جب دانا بویا جاتا ہے تو فصل نکلتی ہے، تو خاتون کے اندر بھی جب ایک حلال شوہر اپنے تناسل کا بیج بو لیتا ہے تو پھر اس فصل کا نکل آنا ضروری ہے. اگر کوئی کھیتی ایسی ہے کہ اس کے اندر بیج ڈالنے سے فصل کے نکلنے کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، اور پھر بھی مرد کہے کہ یہ کھیتی ہے، تو یہ کھیتی ہرگز نہیں ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ امام مالک سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا مرد کے لیے خاتون کی طرف دوسرے راستے سے آ جانا کیا یہ جائز ہے؟ تو امام مالک نے کہا کہ مسلمان یہ عمل نہیں کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی ابھی قرآن کی آیت گزر گئی ہے اور اللہ تعالیٰ حیض کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ گندگی ہے، اور حیض کی گندگی وہ کم ہے اور جو دوسری گندگی ہے وہ زیادہ ہے. تو آپ کی عقل اور آپ کی جو عقل سلیم ہے اس سے بھی اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ گندگی ہے تو یقیناً وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ خواتین جو بیویاں ہیں وہ کھیتیاں ہیں، تو ایسی جگہ کہ جہاں پہ بیج بونے سے کھیتی نکلتی ہو، یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پہ بیج بونا کی اجازت ہے. اور جہاں پہ بیج بونے کی اجازت نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ بیج بونے کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ سمجھنا کافی ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواتین وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اور جس طرح سے تم چاہو کھیتی پر آؤ. لیکن بعض لوگوں نے اس آیت سے مطلب یہ لے لیا ہے کہ جی اجازت ہے اور دونوں راستوں کی اجازت ہے، اور یہ آیت وہ پڑھتے ہیں. تو ان سے آپ ایک سوال کیجئے گا، اور آپ ان سے یہ سوال ضرور کیجئے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کھیتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فاتو ہر سکو من ناشے تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف سے چاہو آ جاؤ. تو آپ خود بتائیے کہ کیا دونوں راستے کھیتی ہیں یا ایک؟ یقیناً دونوں نہیں ہیں بلکہ ایک. تو جو ایک ہے اس راستے پر جس طرف سے آ سکتے ہو آ جاؤ، اس کی اجازت ہے. لیکن دوسرے راستے پر آنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. یہ ہے وہ مسئلہ جس کا بیان ضروری ہے. وقدموا لانفسکم، اور اپنے مستقبل کے لیے انتظام کر رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے انتظام کر رہے ہو، اپنے آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے انتظام کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالی سے ڈرو اور جان لو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے. وبحاذا القدر نتق اليوم ولله الحمد وهو الآخرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا بشفائك يا كافي يا شافي يا عافي يا معافي. اللهم اشف ابنك وابن عبدك وابن عمتك, لا شافي إلا عنك ولا شفاء إلا عنك, شفاء لا يغادر سقما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون, وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك التكلان وأنت المستعان, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.